السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے سات، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکی صدارتی انتخابات برائے 2020 کے لیے منگل کو ووٹنگ ہوئی. ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور کئی ریاستوں نے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. تقریباً 10 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز ارلی ووٹنگ کے ذریعے پہلے ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں. امریکہ میں صدر کا انتخاب عوامی ووٹ کے ذریعے چنے گئے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد پر ہوتا ہے. صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹرز کی حمایت درکار ہوتی ہے. امریکہ میں صدارتی انتخاب میں دونوں امیدواروں یعنی صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے، اور کسی بھی امیدوار کی حتمی فتح کا دار و مدار چند ریاستوں سے آنے والے متوقع نتائج پر ہے، جہاں کرونا وائرس کے باعث ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کا عمل ابھی جاری ہے. صدر ٹرمپ نے آج بدھ کے روز الصبح تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں وہ یہ انتخاب جیت چکے ہیں اور وہ ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے باقی ووٹوں کی گنتی رکوانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے ڈیلاویئر میں اپنے آبائی شہر ولمنگٹن میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے حق میں ووٹ ڈالنے پر شکریہ ادا کیا. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی ایوان نمائندگان میں اپنا کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہے، تاہم سینٹ میں صورتحال ابھی واضح نہیں ہے. ریپبلکن سینیٹر اور سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ میکونل کینٹگی سے ساتویں بار سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ اوہایو، ٹیکساس اور کینٹکی سے جیت چکے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار جو بائیڈن کو کیلیفورنیا، ایلینوائے، ورجینیا اور ڈیلیویئر سے کامیابی حاصل ہوئی ہے. اب توجہ پینسلوینیا، مشیگن اور وسکانسن ریاستوں میں جاری ووٹوں کی گنتی پر مرکوز ہے، جہاں سے 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کو کامیابی حاصل ہوئی تھی. پینسلوینیا ان ریاستوں میں شامل ہے جہاں ان ووٹوں کی گنتی کے لیے فاضل وقت دیا گیا ہے، جہاں لوگوں نے کرونا وائرس کے باعث انتخاب کے دن ذاتی طور پر ووٹ ڈالنے کے بجائے قبل از وقت ووٹ ڈالنے کو ترجیح دی تھی. صدارتی انتخاب کے علاوہ امریکہ کے ریاستی اور مقامی انتخابات بھی ہوئے ہیں. ان انتخابات میں منگل کے روز ووٹنگ کی تاریخ سے قبل ہی 10 کروڑ سے زائد لوگ ووٹ ڈال چکے تھے. توقع ہے کہ اس مرتبہ انتخاب میں ووٹر ٹرن آؤٹ ریکارڈ حد تک زیادہ ہوگا. امریکہ کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اہلکاروں نے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ منگل کے روز ہونے والے انتخابات کے دوران ووٹنگ کے نظام پر حملوں اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والی کارروائیوں کا سختی سے مقابلہ کرتے ہوئے ان انتخابات کو مکمل طور پر محفوظ رکھا گیا ہے. سائبر کمانڈ کے سربراہ جنرل پال ناکاسونے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان انتخابات کو ہیک کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانا دیا گیا ہے، اور انتخاب سے قبل ہفتوں اور مہینوں کے دوران انتخابات میں مداخلت کی کوششوں کو سختی سے دبا دیا گیا ہے. سائبر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کے الیکشن سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی جنرل ناکاسونے کے بیان کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ انتخابات میں مداخلت کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے. امریکہ کے صدارتی انتخاب میں صدر اور نائب صدر کے انتخاب کے علاوہ ایوان نمائندگان کی تمام 435 اور 100 رکنی سینٹ کی 35 نشستوں پر بھی انتخاب ہو رہا ہے، جبکہ 11 ریاستوں میں نئے گورنرز کا بھی انتخاب کیا جا رہا ہے. 3 نومبر کو امریکی ووٹر سینٹ کے 1/3 اراکین کا چناؤ بھی کر رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں جو بھی امیدوار جیتے گا اسلام آباد اس کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے. دوسری طرف پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر اور واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر شیر رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی امریکہ کے صدارتی انتخاب میں کسی بھی فریق کی حمایت کا اظہار نہیں کیا ہے. شیری رحمان کے بقول اس بات کا فیصلہ امریکی عوام نے کرنا ہے کہ ان کے ملک کا آئندہ صدر کون ہوگا، اور ہم اس فیصلے کا احترام کریں گے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں صدارتی انتخابات 2020 کے لیے منگل کے روز ووٹنگ ہوئی. ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور کئی ریاستوں نے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. کئی مقامات پر ووٹروں کی لمبی لمبی قطاریں نظر آئیں, لیکن جن علاقوں میں ووٹروں نے ڈاک یا ارلی ووٹنگ میں اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا وہاں قطاریں نسبتاً چھوٹی رہیں. اس بار صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق نائب صدر جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر بننے کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کی کاملا ہیرس اور ریپبلکن پارٹی کے مائیک پینس نائب صدارت کے امیدوار ہیں. تقریباً 10 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز ارلی ووٹنگ کے ذریعے پہلے ہی اپنا حق کی رائے دہی استعمال کر چکے ہیں. امریکہ میں صدر کا انتخاب عوامی ووٹ کے ذریعے چنے گئے الیکٹرل ووٹوں کی تعداد پر ہوتا ہے. امریکہ کا صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹرل ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. امریکہ میں صدارتی انتخاب میں دونوں امیدواروں یعنی صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے اور کسی بھی امیدوار کی حتمی فتح کا دار و مدار چند ریاستوں سے آنے والے متوقع نتائج پر ہے جہاں کرونا وائرس کے باعث ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کا عمل ابھی جاری ہے. ان میں سے متعدد ریاستوں میں صدر ٹرمپ کو سبقت حاصل ہے, تاہم ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ہی اصل صورتحال واضح ہو سکے گی. صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز علی صبح تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں وہ یہ انتخاب جیت چکے ہیں اور ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے باقی ووٹوں کی گنتی رکوانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے ڈیلاویئر میں اپنے آبائی شہر ولمنگٹن میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے حق میں ووٹ ڈالنے پر شکریہ ادا کیا. صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ ووٹوں کی بھاری تعداد سے جیت چکے ہیں اور مخالفین جو انتخاب چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بعد میں ایک تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ ریپبلکن پارٹی کے وکلا جارجیا, نارتھ کیرولائنا, پینسلوانیا, مشیگن اور وسکانسن ریاستوں میں باقی ووٹوں کی گنتی رکوانے کے لیے عدالت جائیں گے. ان ریاستوں میں صدر ٹرمپ کو سبقت حاصل ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی ایوان نمائندگان میں اپنا کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے, تاہم سینٹ میں صورتحال ابھی واضح نہیں. ریپبلکن سینیٹر اور سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ مکونل کینٹکی سے 7ویں بار سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. امریکہ میں صدارتی انتخاب کے دوران متعدد ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. صدر ٹرمپ اوہائیو, ٹیکسس اور کینٹکی سے جیت چکے ہیں, جب ان کے مد مقابل امیدوار جو بائیڈن کو کیلیفورنیا, الینوائے, ورجینیا اور ڈیلاویئر سے کامیابی حاصل ہوئی ہے. اب توجہ پینسلوانیا, مشیگن اور وسکانسن ریاستوں میں جاری ووٹوں کی گنتی پر مرکوز ہے, جہاں سے 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کو کامیابی ملی تھی. پینسلوانیا ان ریاستوں میں شامل ہے جہاں ان ووٹوں کی گنتی کے لیے فاضل وقت دیا گیا ہے, جہاں لوگوں نے کرونا وائرس کے باعث انتخاب کے دن ذاتی طور پر ووٹ ڈالنے کی بجائے قبل از وقت ووٹ ڈالنے کو ترجیح دی. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ یہ انتخاب جیت چکے ہیں, جبکہ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہیں حتمی نتائج آنے پر یہ انتخاب جیتنے کی توقع ہے. صدارتی انتخاب کے علاوہ امریکہ کے ریاستی اور مقامی انتخابات بھی جاری ہیں. ان انتخابات میں منگل کے روز ووٹنگ کی تاریخ سے قبل ہی 10 کروڑ سے زائد لوگ ووٹ ڈال چکے تھے. توقع ہے کہ اس مرتبہ انتخاب میں ووٹر ٹرن آؤٹ ریکارڈ حد تک زیادہ ہوگا. صدر ٹرمپ دوسری مدت کے لیے صدارت کا انتخاب لڑ رہے ہیں. امریکہ کی تاریخ میں گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران صرف 2 مرتبہ کسی صدر کو دوسری مدت کے لیے انتخاب جیتنے میں ناکامی کا سامنا رہا ہے. جو بائیڈن امریکی صدر کا انتخاب تیسری مرتبہ لڑ رہے ہیں. اس سے قبل وہ 1988 اور 2008 میں صدارتی انتخاب لڑ چکے ہیں, جن میں وہ ناکام رہے تھے. امریکہ کے صدارتی انتخاب میں صدر اور نائب صدر کے انتخاب کے علاوہ ایوان نمائندگان کی تمام 435 اور 100 رکنی سینٹ کی 35 نشستوں پر بھی انتخاب ہو رہا ہے, جبکہ 11 ریاستوں میں نئے گورنرز کا بھی انتخاب کیا جا رہا ہے. قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
مبصرین کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس تک چاہے جو بھی امیدوار جائے, لیکن کانگریس کے انتخابات کے نتائج بھی ملکی سیاست پر اثر انداز ہوں گے. موجودہ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل ہے, جبکہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے. دونوں جماعتوں کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ کانگریس کے دوسرے ایوان میں بھی برتری حاصل کر لیں. امریکہ میں ووٹرز نے 3 نومبر کو صدر اور نائب صدر کے علاوہ 50 ریاستوں سے ایوان نمائندگان کے 435 اراکین کا بھی انتخاب کیا. ہر ریاست میں آبادی کے تناسب سے ایوان نمائندگان کے اراکین ہوتے ہیں. سب سے زیادہ آبادی والی ریاست کیلیفورنیا میں ایوان نمائندگان کی 53 نشستیں ہیں, جبکہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست الاسکا میں صرف ایک نشست ہے. ایوان نمائندگان کے اراکین کا انتخاب 2 سال کے لیے ہوتا ہے. 2018 میں ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی نے ایوان میں اکثریت حاصل کی تھی. اس وقت ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 232 جبکہ ریپبلکن پارٹی کے 197 اراکین ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اس توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ان انتخابات میں مزید نشستیں حاصل کریں گے. امریکہ کی 11 ریاستوں کے عوام نے منگل کو ریاستی گورنرز کا بھی انتخاب کیا. ان ریاستوں میں ڈیلاویئر، انڈیانا، مزوری، ورمونٹ، واشنگٹن، نیو ہیمپشر، نارتھ ڈکوٹا، ویسٹ ورجینیا، نارتھ کیرولائنا، مونٹینا اور یوٹا شامل ہیں. 3 نومبر کو امریکی ووٹرز سینٹ کے ایک تہائی اراکین کا چناؤ بھی کر رہے ہیں. امریکہ کی تمام 50 ریاستوں سے 2-2 سینیٹرز اس ایوان کے رکن منتخب ہوتے ہیں اور یوں اس ایوان کے اراکین کی مجموعی تعداد 100 ہوتی ہے. ہر سینیٹر 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے جبکہ سینٹ کی ایک تہائی نشستوں پر ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. اس بار معمول کی 33 نشستوں کے علاوہ ایک سینیٹر کے انتقال اور ایک کے استعفے کے باعث خالی ہو جانے والی 2 مزید نشستوں پر بھی خصوصی الیکشن ہو رہے ہیں. 2018 کے مڈ ٹرم انتخابات میں سینٹ میں ریپبلکن پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی. اس وقت سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے 53 جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 47 ارکان ہیں. امریکی صدر کے انتخاب میں ایوان نمائندگان کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھی امیدوار صدارتی الیکشن میں کامیابی کے لیے درکار الیکٹورل کالج کے 270 ووٹ حاصل نہ کر سکے تو اس صورت میں ایوان نمائندگان صدر کا انتخاب کرتا ہے. امریکہ میں 1800 اور 1824 کے صدارتی انتخاب میں ایوان نمائندگان نے صدر کا انتخاب کیا تھا. امریکی سینٹ کا کام صدر کی جانب سے نامزد کردہ وفاقی عہدوں اور ججز کی منظوری دینا ہے. تاہم الیکٹورل کالج کے ڈیڈ لاک کے باعث سینٹ میں نائب صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے. امریکی قانون کے تحت نائب صدر کو کامیابی کے لیے سینٹ کے کم از کم 67 اراکین کی حمایت کا اصول ضروری ہے. صدارتی امیدواروں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت کے اراکین ایوان نمائندگان اور سینٹ میں بھی کامیاب ہوں تاکہ بطور صدر انتظامی معاملات اور قانون سازی کے لیے انہیں کانگریس کی حمایت مل سکے. قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن.
امریکہ کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اہلکاروں نے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ منگل کے روز ہونے والے انتخابات کے دوران ووٹنگ کے نظام پر حملوں اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والی کاروائیوں کا سختی سے مقابلہ کرتے ہوئے ان انتخابات کو مکمل طور پر محفوظ رکھا گیا ہے. سائبر کمانڈ کے سربراہ جنرل پال ناگاسونی نے ایک بیان میں کہا کہ ان انتخابات کو ہیک کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا اور انتخاب سے قبل والے ہفتوں اور مہینوں کے دوران انتخابات میں مداخلت کی کوششوں کو سختی کے ساتھ دبا دیا گیا. جنرل ناگاسونی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی NS کے سربراہ بھی ہیں. انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ہمارے جمہوری نظام کے لیے خطرہ بننے والوں کو پوری قوت سے شکست دے دی گئی ہے اور آئندہ بھی ایسی کسی کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارا کام 3 نومبر کو انتخاب دینی ختم نہیں ہوا اور کسی بھی ملک یا ادارے کو امریکی انتخابات میں مداخلت سے باز رکھنے کا عمل جاری رہے گا. سائبر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کے الیکشن سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی جنرل ناگاسونی کے بیان کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ انتخابات میں مداخلت کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا. امریکہ کے انٹیلیجنس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انتخاب سے قبل ایران اور روس کی جانب سے مداخلت کی کوششیں کی گئیں. مداخلت کی دونوں کوششوں میں ووٹر رجسٹریشن سے متعلق معلومات چوری ہوئیں. ان کے مطابق ایران ایک ریاست کے ڈیٹا بیس کو ہیک کرنے میں بھی کامیاب رہا اور اس دوران حاصل شدہ معلومات کو غلط افواہیں پھیلانے کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں ہوئیں. ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد سیکیورٹی حکام نے کہا کہ انہوں نے ایران، روس، چین اور بعض دیگر ملکوں کی طرف سے مداخلت کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے ڈاک کے ذریعے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے گئے. جائزوں سے پتا چلا ہے کہ ڈیموکریٹس نے زیادہ تر ڈاک سے ووٹ دیا جبکہ ریپبلکنز نے انتخابی مراکز میں جا کر ووٹ ڈالے. رپورٹ پیش کر رہے ہیں نفیسہ ہود بھائی.
امریکہ کے 3 نومبر کے انتخابات منفرد ہیں کیونکہ باوجود اس کے کہ ووٹ دہندگان میں تاریخی دلچسپی پائی جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ ووٹوں کی ایک بڑی تعداد ڈاک کے ذریعے بھیجی گئی ہے. اس معاملے میں اس وقت پیچیدگی پیدا ہوئی جب ریاستوں نے موصول کردہ ووٹوں کی گنتی کے لیے حتمی تاریخ میں فرق رکھا. میریلینڈ کی ریاست میں کمیونٹی میں سرگرم محمد توفیل نے بتایا کہ انہوں نے ڈاک کے ذریعے کیوں ووٹ دیا.
یہ کووڈ 19 کی وجہ سے یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا क्योंकि हमने भी सारे वोट हमारे घर के चार वोट से चार के चारों हमने यानी बैलेट में भेज दिए और नहीं गया इलेक्शन में वोट देने, चूंकि बिल्कुल बच्चों ने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हैं। इसकी वजह से ही मेरा ख्याल है कि कोविड-19 की वजह से यह मसला आया कि जिसकी वजह से इस इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने बैलेट में वोट दिया है।
रिपब्लिकन पार्टी के अहदेदार तलत रशीद ने बताया कि रिपब्लिकन्स ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देना क्यों पसंद किया।
वो इसलिए कि उनको ये पता था कि मेल इन बैलेट जो है वो काफी रिजेक्ट हो जाते हैं, बल्कि मेरी अपनी जो प्रीसेंट जिसको मैं मैनेज करता हूँ उसमें काफी मेल इन बैलेट लास्ट इलेक्शन में इलेक्शन वाले दिन वापस आ गए थे। तो इसलिए अगर आपने देखा है, और ये इसकी मेन वजह यही है कि मेल इन बैलेट्स पे कोई भरोसा नहीं, आप कई मिलते हैं काफी रिजेक्ट भी हो जाते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी गलतियां होती हैं। मैंने खुद बैलेट्स देखे हैं जिसमें लोग सिग्नेचर करना भूल जाते हैं, या फिर ये है कि डेट डालना भूल जाते हैं, या बाजू का दो एक ही कैटेगरी में दो या तीन किस्म के लोगों को जो है टिक मार कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी पचीदा नजर आती हैं और वो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है।
लेकिन टेक्सास में अमेरिकन डेमोक्रेटिक मुस्लिम कॉकस की शरीक चेयरपर्सन सरवत हुसैन का कहना था कि उन्हें डाक के जरिए वोट देने में दुश्वारी पेश आई।
देखें, मेल इन बैलेट्स का ये है कि मैं खुद सैन एंटोनियो में नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेट हूँ, ठीक है, और पेंडेमिक की वजह से मैं वापस नहीं जा सकती। तो मुझे रिक्वेस्ट करके 6 हफ्ते ठहरना पड़ा बैलेट रिसीव करने के लिए। अब जब मैं रिसीव करके मैंने भर के उसको भेज दिया तो अब उसका कोई पता ही नहीं है वो पहुंची भी है कि नहीं है, कहीं उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो लोग जो है इन पर्सन भी जाने के लिए डर डर के वो मेल इन बैलेट्स का ही कर रहे थे। एक सबके पास एक ये था एक्सक्यूज इसका पेंडेमिक का।
तजियाकार मोहम्मद तुफैल का ख्याल है कि बेशतर वोटर्स इलेक्शन से कबल ही अपना जहन बना चुके थे।
मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को वोट डालना था वो तो हम बैलेट में डाल चुके हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई।
आइए पेश करते हैं पाकिस्तान और भारत से मिलने वाली कुछ रिपोर्टें। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब में पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अरब न्यूज को बताया है कि पाकिस्तान अमेरिका के सदारती इंतखाब में जो भी उम्मीदवार जीतेगा इस्लामाबाद उसके साथ काम करने का मुंतजर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिजब इख्तलाफ की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर और वाशिंगटन में पाकिस्तान की साबिक सफीर शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान ने कभी भी के सदारती इंतखाब में किसी भी फरीक की हिमायत का इजहार नहीं किया। उनके बकौल इस बात का फैसला अमरीकी अवाम को करना है कि उनके मुल्क का आइंदा सदर कौन होगा और हम इस फैसले का एहतराम करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कहा है कि अमरीका के सदारती इंतखाब के नतायज तेहरान की वाशिंगटन पॉलिसी पर असरअंदाज नहीं होंगे। उनके बकौल ईरान की पॉलिसी वाजे है और इस पर किसी फर्द के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में ईरान जौहरी मुआहदे से अलग होने के बाद ईरान पर ताजीरात दोबारा आयत की थी। थोड़ी देर में ये रिपोर्ट पेश करेंगे इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील। उधर अफगानिस्तान में भी अवाम दुनिया भर के दूसरे लोगों की तरह अमरीका में होने वाले सदारती इंतखाब का जायजा ले रहे हैं और सरकारी नतायज का इंतजार किया जा रहा है। मुल्क में कम अज कम 2 टेलीविजन चैनल इंतखाबात के बारे में ताजा तरीन खबरें नशर कर रहे हैं। अफगान सियासतदानों और तजियाकारों का कहना है कि वो इंतखाबात का बगौर जायजा ले रहे हैं क्योंकि अमरीकी इंतखाबात का अफगान अमन अमल पर बराह रास्त असर मुरतब होगा। एक नई तश्कील करदा सियासी जमात के लीडर अहमदुल्ला अलीजई का कहना है कि वो अमरीका के मुंतखब होने वाले सदर पर जोर देंगे कि वो अफगानिस्तान में जंग को खत्म कराने के लिए अमन मुज़ाकरात को संजीदगी से लें। एक दिफाई तजियाकार असदुल्ला नदीम ने कहा कि उनके ख्याल में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि दोनों सदारती उम्मीदवार उनके बकौल अफगानिस्तान के बारे में यकसान नुक्ता नजर के हामिल हैं। जबकि कुछ अफगान सहाफी और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को उम्मीद है कि अमरीका के मुंतखब होने वाले सदर अफगानिस्तान के लिए हिकमत अमली में तब्दीली लाएंगे। पाकिस्तान के सूबे सिंध में गुज़श्ता 1 माह के दौरान 2 मंदिरों में नामालूम अफराद ने तोड़फोड़ की और वहां रखी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इनमें से एक वाकया चंद रोज कबल कराची में पेश आया जिसमें हुक्काम के मुताबिक मंदिर की बेहुरमती के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई। उधर कौमी असेंबली में इंसानी हकूक के पार्लियामानी सेक्रेटरी लाल चंद मालई ने इल्जाम आयद किया है कि सिंध हुकूमत अमन व अमान के क्याम, कवानीन पर अमल दरामद और अकलियतों के तहफ्फुज़ में नाकाम नजर आ रही है। तहम वजीर इत्तला सिंध का कहना है कि کی حکومت اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہر اقدام اٹھا رہی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک میں سب سے زیادہ اقلیتوں کو تحفظ صوبہ سندھ میں ہی حاصل ہے. تاہم انہوں نے بعض انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے اٹھائے گئے زبردستی تبدیلی مذہب کے الزامات کو درست قرار نہیں دیا. تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک ماہ کے دوران ہندوؤں کے دو مندروں کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں نامعلوم افراد کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی. ان میں سے ایک واقعہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ضلع بدین میں پیش آیا, جہاں دو سال قبل ہی تعمیر ہونے والے مندر میں رکھی گئی مورتیوں کو نقصان پہنچایا گیا. جبکہ دوسرا واقعہ دو روز قبل صوبائی دارالحکومت کراچی میں پیش آیا, جہاں اولڈ سٹی ایریا میں بعض نامعلوم افراد کے ہجوم نے مندر کے اطراف رہائش پذیر ہندو آبادی اور مندر پر حملہ کیا اور وہاں توڑ پھوڑ کی. تاہم واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر جائے وقوع پہنچی اور حالات کو کنٹرول کر لیا گیا. حکام نے بتایا کہ یہ حملہ مبینہ طور پر قابل اعتراض الفاظ لکھنے پر شروع ہوا تھا, جس میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی طرح شہداد پور میں ہندوؤں کی املاک پر حملوں کی خبروں اور اس کے ساتھ مبینہ طور پر جبری تبدیلی مذہب کے واقعات نے اقلیتی بالخصوص ہندو برادری کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے. پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے دوسرے بڑے صوبہ سندھ میں ہندوؤں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. صوفیہ کی سرزمین سمجھے جانے والے تاریخی طور پر پرامن اور زیادہ مذہبی تنوع رکھنے کے باوجود مذہبی رواداری اس صوبے کی پہچان رہی ہے. تاہم گزشتہ چند سالوں سے یہاں مذہبی عدم برداشت اور اقلیتوں پر حملے میں کچھ اضافہ دیکھا گیا ہے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی شریک چیئرپرسن عظمیٰ نورانی کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیموں کو سیاسی پناہ ملنے اور معاشرے میں عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رویوں کی وجہ سے اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اس مقصد کے لیے حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا.
اور اپنی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو اقلیتیں ہیں ان کو آپ تحفظ دیں, اور ان کی جو پلیسز آف ورشپ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوا ہے, یہ تو ایک مسلسل کافی سالوں سے یہاں پر مشرومنگ آف مدرسہ اور اس قسم کے پیٹرنیج دی جا رہی تھی ایسے گروپس کو کہ وہ یہاں پر اپنے مدارس.
دوسری جانب قومی اسمبلی میں پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق اور تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی لال چند مالہی اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور سیاسی جماعتوں پر عائد کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک جانب صوبائی حکومت اقلیتوں کے تحفظ, امن و امان کے قیام اور اپنے ہی قوانین پر عمل درآمد میں ناکام نظر آ رہی ہے, تو دوسری جانب سیاسی جماعتیں اپنے ووٹرز کو ناراض نہیں کرنا چاہتی.
جو ہماری مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا انٹرسٹ نہ لینا, کیونکہ وہ میجورٹی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فتویٰ آ جائے گا, کوئی ہم پہ ہمارے خلاف کوئی ریلیجیس آ جائے گا تو پریشانی ہوگی, تو وہ ایبسٹین کرتے ہیں.
تاہم صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے اقدامات کر رہی ہے. ایسے واقعات کے تدارک کے لیے انتظامیہ فوری طور پر حرکت میں آئی ہے, تاہم ان کے خیال میں صوبے میں جبری تبدیلی مذہب کے واقعات میں کوئی حقیقت نہیں.
پوسٹ کنورژن والا سلسلہ تو یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے کہ کہیں کسی کو زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کرایا گیا, یہ تو ایسا نہیں ہے. یہ الزامات ہوتے ہیں مائنورٹی کو سب سے زیادہ, اگر کہیں پہ ان کا خیال کیا جاتا ہے پروٹیکشن ہے تو وہ سندھ پروونس میں ہے, سندھ گورنمنٹ میں ہے. ان کا مکمل طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. اور اس میں ہماری جو ویژن ہے میرے چیئرمین کا, بلاول پٹو زرداری صاحب کا, کیندری ناسک علی زرداری صاحب کا, پھر ہمارے چیف منسٹر صاحب کا, تو اس لحاظ سے وہاں پہ مکمل طور پر ان کو سپورٹ دی جاتی ہے.
انسانی حقوق اور قانونی ماہرین کے خیال میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کے لیے تمام تر قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے ساتھ جبری تبدیلی مذہب کو جرم کرا دینے اور معاشرے میں رواداری اور برداشت کے رویوں کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے, تاکہ پرامن معاشرتی اقدار کو زندہ رکھا جا سکے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
ممبئی پولیس نے ایک سینئر صحافی اور ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچارج ارنب گوسوامی کو 2018 کے ایک خودکشی کے معاملے میں بدھ کی صبح ان کے گھر سے گرفتار کر لیا. ان پر ایک 53 سالہ انٹیریئر ڈیزائنر اور اس کی ماں کو خودکشی کے لیے اکسانے کا الزام ہے. پولیس نے گزشتہ سال اس معاملے کو بند کر دیا تھا, لیکن ریاست میں نئی حکومت قائم ہونے کے بعد ایک شکایت پر پولیس اس معاملے کی آج سرینو جانچ کر رہی ہے. مرکزی حکومت کے متعدد وزراء اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں نے گرفتاری کی مذمت کی ہے, اور اسے پریس کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ پریس کی آزادی کا نہیں بلکہ ایک قانونی معاملہ ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ارنب گوسوامی نے الزام عائد کیا ہے کہ گرفتاری کے بعد انہیں جب علی باغ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تو ان پر تشدد کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے تاحال اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ممبئی پولیس کے ایک اہلکار کے مطابق انٹیریئر ڈیزائنر انوے نائک اور ان کی ماں نے ریپبلک ٹی وی کی طرف سے معاوضے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اپنے گھر میں خودکشی کی تھی۔ یاد رہے کہ انہوں نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں تین افراد کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، جن میں ایک نام ارنب گوسوامی کا بھی تھا۔ ریاست میں نئی حکومت کے قیام کے بعد متوفی کی بہن نے ایک بار پھر پولیس میں شکایت کی اور اسی پر کارروائی کرتے ہوئے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ ریپبلک ٹی وی نے بقایا جات کی عدم ادائیگی کا الزام مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ کچھ ادائیگی کر دی گئی تھی اور کچھ باقی تھی جو بعد میں کرنی تھی۔ مرکزی وزراء امت شاہ، پرکاش جاوڈیکر، اسمرتی ایرانی اور بی جے پی صدر جے پی نڈا سمیت پارٹی کے متعدد رہنماؤں نے گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ایمرجنسی کو یاد کیا اور اسے پریس کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ لیکن شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راؤت نے کہا کہ گرفتاری قانونی کارروائی کے تحت کی گئی ہے، نہ کہ انتقامی جذبے کے تحت۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے اس اچانک گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی ہے کہ صحافی کے خلاف طاقت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پریس ایسوسی ایشن آف انڈیا کے صدر اور پریس کونسل آف انڈیا کے رکن جے شنکر گپتا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جہاں جہاں بھی پولیس صحافیوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے سب کی مذمت کی جانی چاہیے۔
بہت اچھی بات ہے کہ بھاجپا کے نیتاؤں کو، کیندریہ منتریوں کو ایمرجنسی کی یاد آنے لگی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کیا کیا جاتیاں ہوئی تھی، کیسے کیسے۔ اس کے پہلے بھی بہت سارے جرنلسٹوں کے ساتھ اس طرح کی کاروائیاں ہوئی ہیں، یو پی میں بھی ہوئی ہیں، مدھیہ پردیش میں بھی ہوئی ہیں، یہاں دلی میں بھی ہوئی ہیں۔ تو اس سمے بھی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیا واقعی ہے،
انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ پریس کی آزادی کا نہیں بلکہ ایک قانونی معاملہ ہے، تاہم انہوں نے پولیس کے طریقہ کار کی بھی مخالفت کی۔
ایسی جو معاملہ ہے پریس فریڈم سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ارنب گوسوامی کی سو کال پترکارتا ہے، ہم اس کو نکارتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ وہ پترکارتا کے ماندنڈ پہ کہیں بھی کھڑا نہیں کرتا ہے۔ آپ ایک پارٹی کے پکش میں اور دوسری پارٹی کے خلاف میں چیختے چلاتے ہیں، چگھاڑتے ہیں، آپ اپنا ایجنڈا پترکارتا کرتے ہیں، تو یہ اس کو کہیں سے بھی ہم پریس مطلب سے جوڑتے نہیں ہیں۔
ممبئی کے ایک سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ممبئی اردو نیوز کے ایڈیٹر شکیل رشید نے کہا کہ متعدد معاملات میں جس طرح ارنب گوسوامی کو چھوٹ ملی ہوئی تھی، اس سے ریاستی حکومت پر انہیں بچانے کا الزام لگنے لگا تھا، لہٰذا یہ کارروائی ضروری تھی۔
ویسے وہ سپریم کورٹ بھاگتے تھے، جس طرح سے وہ للکارتے تھے یا جس طرح سے وہ حکومت پر انگلیاں اٹھاتے تھے، اس سے یہ لگتا تھا کہ حکومت انہیں چھوڑ گئی یا سپریم کورٹ ان کو بچا رہی ہے یا عدالت ان کو بچا رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں اب ماسٹر حکومت نے یہ کیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا ہے ان کے خلاف ایک پرانے معاملے میں، بہت دنوں سے اٹکا ہوا تھا، بہت دنوں سے رکا ہوا تھا، کارروائی شروع کی ہے۔
انہوں نے اس سے انکار کیا کہ انتقامی کارروائی ہے۔ ان کے بقول بی جے پی اقتدار والی ریاستوں میں بھی صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن تب بی جے پی کے لوگ نہیں بولتے۔ یاد رہے کہ ارنب گوسوامی بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی مبینہ خودکشی اور کنگنا رناوت کے معاملے میں ممبئی پولیس پر جارحانہ انداز میں الزامات عائد کرتے رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں معروف صنعت کاروں نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے صنعتوں کے لیے سستی بجلی فراہم کرنے کے اعلان پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا کے باعث صنعتوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں یہ پیکج ہوا کا جھونکا تو ہے، لیکن حکومتی سطح پر اعلانات پر عمل درآمد سوالیہ نشان ہے۔ وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ صنعتوں کو 24 گھنٹے آف پیک آورز بجلی فراہم کی جائے گی۔ پوری دنیا کا ساتھ بازاری سے گزر رہی ہے، لیکن پاکستان صنعتی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز صنعتوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا، جس کے مطابق 1 نومبر 2020 سے 30 جون 2021 تک چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو گزشتہ سال کے ان مہینوں کے بلوں سے زائد استعمال کی جانے والی بجلی پر 50% رعایت دی جائے گی، جبکہ چھوٹی بڑی تمام صنعتوں کو اگلے 3 سال کے لیے گزشتہ سال کے بجلی بلوں سے زیادہ استعمال ہونے والی بجلی پر 25% رعایت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ 1 نومبر سے اسمال میڈیم انڈسٹری چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے اضافی بجلی 50% کم ریٹ پر دیں گے، یعنی اب تک ان کا جو معمول کا بل آتا تھا، اس سے جو اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے وہ انہیں آدھی پر ملے گی۔ یہ رعایت 30 جون 2021 تک کے لیے ہے۔ اس طرح بلا تخصیص چھوٹی بڑی ساری صنعتوں کو آئندہ 3 سال تک 25% کم ریٹ پر اضافی بجلی دیں گے۔ اب کوئی پیک آور نہیں ہوگا اور 24 گھنٹے آف پیک آور ہوگا۔ لیکن تجزیہ کار فاروق سلیم حکومتی موقف سے متفق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پیکج اضافی بجلی کے لیے ہے اور موجودہ حالات میں کوئی بھی مزید یونٹ نہیں لگا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا پیکج حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو تمام سبسڈیز ختم کرنا ہوں گی اور بجلی پر سبسڈی بھی نہیں رہے گی۔
اب اضافی بجلی اس صورت میں استعمال ہوگی اگر آپ ایکسٹینشن کریں، اگر آپ نئی مشینیں لگائیں۔ تو نئی مشینیں تو جو دنیا بھر کے حالات ہیں، جس کرائسس سے دنیا بھر گزر رہی ہے، اس وقت کوئی نئی ایکسپینشن کرنے کے تو موڈ میں نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی نئی ایکسپینشن ہوگی، اور اگر نئی ایکسپینشن نہیں ہوگی تو وہ اضافی بجلی تو کوئی استعمال نہیں کرے گا۔
معروف صنعتکار زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر اعلانات تو کیے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعظم نے جس پیکج کا اعلان کیا وہ آئندہ سال کے لیے ہے، لیکن حکومت کو آئی ایم ایف سے ابھی اس پیکج کی منظوری لینا ہوگی۔
یہ سب باتیں تو ٹھیک ہے، اٹ از اے گڈ تھنگ دے ہیو ڈن، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا کیا دن ہے؟ وہ ہے اگلے سال۔ یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اگلے سال سے ہے، 1 جولائی 2021۔
صنعت کار جنید ماکڑا کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں کم کرنے سے پیداواری لاگت میں کمی ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن کرونا کی عالمی وبا کے پیش نظر حکومت کو مزید اقدامات اٹھانا ہوں گے۔
اس سے یہ فرق پڑے گا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو کم ہوگا، لیکن اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ پبلک کو شاید نہ ملے، کیونکہ یہ بڑا نومینل تھا، ایک ایڈوانٹیج ہے جو ملا ہے۔
وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ صنعتی ترقی سے بے روزگاری ختم ہوگی اور ملک میں معاشی استحکام ہوگا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔
آسٹریا میں حکام ویانا میں پیر کے روز کیے جانے والے حملے کے بعد اس بات کی چھان بین کر رہے ہیں کہ آیا اس حملے میں ایک سے زیادہ حملہ آور تو ملوث نہیں تھے۔ دہشت گردی کی اس کارروائی میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یورپ میں حالیہ دنوں میں کیے گئے دہشت گرد حملوں میں یہ تازہ ترین کارروائی تھی۔ آسٹریا یورپ کے کئی ملکوں میں حالیہ برسوں میں ہونے والے دہشت گرد حملوں سے اب تک محفوظ رہا۔ رواں ماہ جمعرات کو فرانس کے شہر نیس میں چاقو کے حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے قبل پیرس میں ایک تاریخ کے استاد کی جانب سے کلاس میں پیغمبر اسلام کے خاکے دکھانے کے بعد بعض ازاں ایک شخص نے ان کا سر قلم کر دیا تھا۔ اور آئیے اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار کے بارے میں بات ہو۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کا شکار مزید 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان میں اب تک 3,36,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں عالمی وبا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 12 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یورپ میں گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران کیسز کی تعداد میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ صرف امریکہ میں 2,30,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ کرونا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ یورپ میں گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران کرونا کیسز میں 2 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد وہاں کیسز کی مجموعی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے اعداد و شمار کے مطابق یورپ میں تقریباً 9 ماہ کے دوران 50 لاکھ کیسز ریکارڈ کیے گئے، جبکہ گزشتہ 1 ماہ میں مزید 50 لاکھ کیسز سامنے آئے۔ رائٹرز کے اعداد و شمار کے مطابق 1 ہفتے کے دوران یورپ میں 16 لاکھ سے زیادہ کیسز اور 16,100 سے زائد اموات رپورٹ کی گئیں۔ یورپ میں رپورٹ ہونے والے کیسز دنیا بھر میں رپورٹ ہونے والے کیسز کا 22% بنتے ہیں۔ اس وبائی مرض سے دنیا بھر میں تقریباً 12 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے صرف یورپ میں اب تک 2,69,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ کیسز میں مسلسل اضافے کے بعد فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ملک بھر میں 1 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، جبکہ پرتگال نے جزوی لاک ڈاؤن اور اسپین اور اٹلی نے پابندیوں میں مزید سختی کر دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے۔ ابھی ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے۔ سنیے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ خبروں کے ابتدا میں ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 کے لیے منگل کے روز ووٹنگ ہوئی. ووٹوں کا عمل مکمل ہونے کے بعد گنتی کا کام جاری ہے اور کئی ریاستوں نے نتائج کا اعلان بھی کر دیا ہے. ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے, پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ پاکستان امریکہ کے صدارتی انتخاب میں جو بھی امیدوار جیتے گا اسلام آباد اس کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے. دوسری طرف سے پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر اور واشنگٹن میں پاکستان کی سابق سفیر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی امریکہ کے صدارتی انتخاب میں کسی بھی فریق کی حمایت کا اظہار نہیں کیا. ان کے بقول اس بات کا فیصلہ امریکی عوام کو کرنا ہے کہ ان کے ملک کا آئندہ صدر کون ہوگا اور ہم اس فیصلے کا احترام کریں گے. دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج تہران کی واشنگٹن پالیسی پر اثر انداز نہیں ہوں گے. ان کے بقول ایران کی پالیسی واضح ہے اور اس پر کسی فرد کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ان کے بقول جو بھی امیدوار جیتے گا اسلام آباد اس کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے. ترجمان کے بقول امریکہ کا صدارتی انتخاب امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن اس موقع پر پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے امریکی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والی صدارتی انتخاب میں پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. ادھر حزب اختلاف کی ایک جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ روایتی طور پر پاکستان نے امریکہ کے صدارتی انتخاب میں کسی ایک فریق کی حمایت کا کبھی بھی اظہار نہیں کیا ہے.
جی دیکھیے, پاکستان ریاست ٹو ریاست ڈیلنگ ہوتی ہے, تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم چاہیں گے کہ کون آئے. جو یہ فیصلہ ظاہر ہے امریکی عوام کا ہوتا ہے اور اس کی ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. جو جہاں تک آپ کا خیال ہے, سوال ہے کہ ہم پاکستان کیا توقع رکھتا ہے, تو ظاہر ہے پاکستان تو اپنے لیے بہتری کی ہی توقع رکھے گا. امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ابھی بھی, اور اکنامک کنیکٹیوٹی اور جیو پالیٹکس میں ایک بہت لمبا رشتہ بھی رہا ہے, پارٹنرز بھی رہے ہیں, نان نیٹو ایلائز بھی رہے ہیں.
لیکن سینیٹر شہری رحمان نے امریکہ کی آئندہ انتظامیہ سے پاکستان کی توقعات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کی یہ توقع ہوگی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں.
امید یہ ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ آئے وہ ہمیں صرف افغانستان کے زاویے سے نہ دیکھے, کیونکہ یہ دونوں ممالک اپنی اپنی پالیسیز, ظاہر ہے پاکستان اپنی پالیسی بناتا ہے, افغانستان بھی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے, وہاں امن ہمارے لیے بہت اہم ہے. لیکن امریکہ پاکستان کو اس کٹہرے میں نہ ڈالے کہ ساری امن کی یا عدم امن کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پہ ڈل جائے, جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے.
دوسری طرف بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ امریکہ میں چاہے کسی بھی جماعت کی حکومت ہو, ان کے بقول پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات امریکی مفادات کے تابع ہی رہیں گے.
لیکن کم از کم ایک بات تو واضح ہے, امریکہ میں جو بھی حکومت آئے گی, ڈیموکریٹس ہو یا ریپبلکنز, پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسی بہت کلیئر ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ ٹرانس ایکشنل ہی رہے گی, انٹرسٹ بیس رہے گی. اگر ان کا انٹرسٹ ہوگا تو وہ پاکستان کے ساتھ بات کریں گے, اگر نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. اگر پاکستان کی ایک اہمیت ہوتی ہے امریکہ کے لیے, تو ہمارا جو اسٹریٹجک ڈائلگ چل رہا تھا امریکہ کے ساتھ, اس میں کنٹینیوٹی ہوتی. آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں رہی.
لیکن تجزیہ کار نجم رفیق کے بقول افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے لیے پاکستان کا کردار اب بھی اہم رہے گا.
اور رہا, میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے ابھی فی الحال, کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اسے ضرورت ہے, خصوصاً افغانستان کے حوالے سے اور افغانستان میں پیس پروسیس کے حوالے سے. لہذا پاکستان کے لیے سارے چینلز جو ہیں وہ بند نہیں کیے جائیں گے, نہ امریکہ بھی فی الحال بند کرنا چاہے گا جب تک افغانستان کا مسئلہ کسی طور حل نہیں ہو جاتا.
دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب کے نتائج تہران کی واشنگٹن پالیسی پر اثر انداز نہیں ہوں گے. ان کے بقول ایران کی امریکہ پالیسی واضح ہے اور اس پر کسی فرد کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اسلام آباد سے محمد جلیل یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے. امریکہ میں 4 مختلف ٹائم زون ہیں اور یہ چیز بھی پولنگ اور نتائج کے اعلان میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ ووٹرز ہر 4 سال کے بعد صرف صدر کا ہی نہیں بلکہ ایوان نمائندگان اور سینٹ کے ارکان کا بھی انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں جدید تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی بارے میں شہناز عزیز نے بات کی ہے ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور ڈیجیٹل ایکسپرٹ حسن عثمانی سے، جو اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں،
یہ تو صحیح ہے کہ نیشنل الیکشن ایک دن ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے ہر سٹیٹ کے اپنے قانون ہیں، کیونکہ الیکشن صرف صدر کا نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ جو ان کے اسٹیٹ کے کئی اسٹیٹس میں سینیٹرز الیکٹ ہو رہے ہیں، ساری اسٹیٹس میں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یعنی جو کانگریس مین ہیں، جو لوور ہاؤس ہے، اس کے نمائندے جو ہر 2 سال بعد انہیں الیکشن لڑنا پڑتا ہے وہ الیکٹ ہو رہے ہیں اسٹیٹس کے، یعنی جیسے یہاں پہ بھی ہر اسٹیٹ یعنی ہر صوبے کے اپنے جو لیجسلیٹو ہیں، کئی صوبوں کے لیجسلیٹو الیکشنز ہو رہے ہیں، یعنی ان کی اسٹیٹ کی جو اسمبلیاں یا سینیٹس ہیں، نہ کہ قومی لیول کی بلکہ ان کی اسٹیٹ وہ بھی الیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے الیکشن کے جو ٹائمنگز ہیں ہر اسٹیٹ نے خود مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کئی اسٹیٹس مقامی وقت 7 بجے الیکشن کی پولنگ پلیسز بند ہوں گی۔ ہر اسٹیٹ کا مختلف کلوزنگ ٹائم ہے، ایک تو ویسے ہی ملک میں ایسٹ کوسٹ کا اپنا ٹائم ہے، مڈ ویسٹ کا اپنا ٹائم ہے، ماؤنٹین کا اپنا ٹائم ہے، اور پھر پیسیفک کا اپنا ٹائم ہے، تو 4 ٹائم تو کانٹیننٹل یو ایس میں ہی ہیں جی۔ پھر ہوائی جو ہے اس کا اپنا ٹائم ہے، تو ایک تو ویسے ہی 4 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے ایٹ لیسٹ آن کانٹیننٹل، اتنی ویریشن ہے ٹائمنگز کی
جی ہاں۔ اچھا عثمانی صاحب، کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ ہمارے سامعین پورے الیکشن کے دوران انہیں سنتے ہیں، جیسے پروجیکشنز کی بات ہوتی ہے، ایگزٹ پولز کی بات ہوتی ہے، تو کچھ تو مشترک بھی ہیں پاکستان میں یا ہندوستان میں جس طرح سے الیکشن کے اعلانات ہوتے ہیں اور نتائج بتائے جاتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت آپ اگر امریکہ کے لحاظ سے کریں۔
تو جو اینالسٹ ہیں، جو یعنی الیکشن کے ریزلٹس کی سٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جن سٹیٹس میں کافی حد تک، جیسے میساچوسٹس جو ہے وہ ہیویلی ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، تو اس میں وہ ایگزٹ پولنگ بھی کریں گے اور جس نے ووٹ ڈالا ہے ان سے پوچھیں گے، اور اگر واقعی نظر آ رہا ہے کہ بھائی میجورٹی وہ ایک سائڈ پہ ہے، تو پھر کئی دفعہ یہ ایسوسیٹڈ پریس یا جو ٹیلی ویژن نیٹورکس ہیں، یہ پولز بند ہونے کے عام طور پہ 15 منٹ سے آدھے گھنٹے بعد ہی کچھ اسٹیٹس کو کال کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کی اپنی پروجیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جن اسٹیٹس میں کلوز الیکشن ہوں گے، جو ٹاس اپ اسٹیٹس میں آتی ہیں، ان میں فلوریڈا وغیرہ ہو گیا، مشیگن ہو گیا، خاص طور پہ پینسلوینیا ہو گیا، ایریزونا ہو گیا، انلیس کہ انہیں بہت ہی کلیئر ٹرینڈ جلدی نظر آئے، اگر وہ نہیں نظر آتا تو پھر وہ بتاتے تو جائیں گے کہ کتنے ووٹ آ گئے، وہ یہ بھی بتاتے جائیں گے کہ ہم نے جو ایگزٹ پولنگ کی ہے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، یہ ریڈ کاؤنٹیز ہیں یعنی ریپبلکن لیننگ کاؤنٹیز ہیں، ان میں کیا نظر آ رہا ہے، یہ ڈیموکریٹک لیننگ کاؤنٹیز ہیں ان میں کیا نظر آ رہا ہے۔
اس بار جو ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالے گئے ان کا اس لیے چرچا زیادہ رہا کیونکہ تعداد زیادہ تھی اور کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے، لیکن یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، ہر امریکی انتخاب میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالے جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار تمام ریاستوں میں ایک ہی ہے ان کے کھولے جانے کا، ان کے گنے جانے کا، یا وہ بھی مختلف ہے؟
اس کا بھی ایک یونیفارم نہیں ہے ہر سٹیٹ، کچھ سٹیٹس ایسی ہیں جن میں جیسے ایریزونا ہوئی، اس میں جو ہے انہیں اجازت ہے انڈر دا اسٹیٹ لا کہ وہ ووٹس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں الیکشن ڈے سے پہلے، وہ جو ہیں اصولاً الیکشن ڈے کے دن ان کے پاس ٹوٹل ہو جانے چاہیے جو بھی ووٹس پڑ چکے ہیں میل ان بیلٹس یا ارلی ووٹنگ کے تھرو۔ اس کے مقابلے میں آرکنسا اگر دیکھ لو تو ہر کاؤنٹی کا فرق رول ہے کہ وہ ارلی ووٹنگ کس وقت وہ کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، میل ان بیلٹس الیکشن سے پہلے کاؤنٹ کرتے ہیں یا پہلے دوسرے بیلٹس کاؤنٹ کرتے ہیں۔ پینسلوینیا میں رول ہے کہ جی آپ الیکشن ڈے سے پہلے وہ میل ان بیلٹ نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ یہ بھی ایک یونیفارم چیز نہیں ہے سارے ملک میں، بلکہ ہر اسٹیٹ کے اپنے قانون ہیں۔
تو سامعین یہ تھے بوسٹن سے حسن عثمانی صاحب, شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور آئیے اب آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں جسے ہمارے ساتھی یاسمین جمیل نے تیار کیا ہے. اپنی ایک حالیہ راؤنڈ ٹیبل میں انہوں نے بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان حق اور نیو یارک میں اردو نیوز کے ایڈیٹر محسن ظہیر سے یہ سوال کیا کہ اگر صدر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہوں یا پھر ان کے مد مقابل بائیڈن انتخاب جیتیں تو ملکی اور خارجہ پالیسی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. اس وقت ان کی اسی گفتگو کی ایک جھلک آپ کے لیے. گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں فیضان حق.
دیکھیے جو ڈومیسٹکلی انٹرنلی دیکھا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جیتتے ہیں تو ٹیکس جو ہے وہ کم ہوگا لوگوں کا, اور خاص کر بڑے کارپوریشن بزنسز کا, اور اپرچونیٹیز اس لحاظ سے بزنسز کو زیادہ پریفر کیا جائے گا. جہاں تک امیگریشن کا تعلق ہے تو امیگریشن پر ایسے ہی کنٹرول رہے گا جیسے اس دفعہ ہے, اور اگر کھولا بھی جائے گا تو بہت معمولی کھولا جائے گا اور انہیں لوگوں کے لیے جو کوالیفائی کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کی جو پالیسی ہے وہ ہے کہ امریکہ کو خامخواہ مختلف جنگوں میں اور جگہوں پہ بیچ میں انگیج نہیں ہونا چاہیے تاکہ امریکہ جو ہے اپنے آپ کو پرزرو کرے اور اپنے جو ڈیفیسٹس ہیں اینول ڈیفیسٹس کم کرے, اور چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ امبیلنس ہے, بلکہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس کو بھی وہ ایڈریس کریں گے. اس میں یہ ان کے ڈومیسٹک پالیسی ہوگی. اور انٹرنیشنل پالیسی میں ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل پالیسی جو ہے جو امریکہ کا بھارت کی طرف جھکاؤ ہے وہ جاری رہے گا, اور یہ آگے کیا ہوگا یہ نہیں ہمیں معلوم, لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ زیادہ ٹف پوزیشن لیں گے چائنا کی طرف, اور ان کا رشیا سے بہتر تعلقات ہوں گے, سعودی عرب سے ہمارے بہتر تعلقات ہوں گے, اور ایران جو ہے اس کو دباؤ میں رکھا جائے گا. اگر بائیڈن آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کلائمیٹ کی جو ہے جو ایکارڈ ہوا تھا پیرس میں اس میں واپس لے کر جائیں گے امریکہ کو. وہ جو ہے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں گے, ان کا خیال ہے کہ سعودی عرب کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اور جو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا, لیکن چائنا کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوگا, وہ اس سے ایسا تعاون کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی طاقت کو بیلنس بھی رکھا جا سکے اور ٹریڈ وار بھی نہ ہو, اور وہ امریکہ کی جو انگیجمنٹ ہے ورلڈ میں اس کو دوبارہ رینیو کریں گے, کیونکہ وہ کئی سٹیجز ہیں دنیا کے جس میں امریکہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہے, لیکن وہ چاہیں گے کہ امریکہ واپس اسی سٹیج پر پہنچے.
محسن ظہیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جو امریکہ کی پچھلے چار یا پانچ ٹرمز گزری ہیں صدارتی اگر ہم ٹرمز کو دیکھیں تو ان کو اگر بغور ان کا جائزہ لیں تو امریکہ کی جو پالیٹکس ہے اس میں گزشتہ 20 سالوں میں بہت زیادہ ہمیں مہاجرائی اور کنفرنٹریشن کی پالیٹکس پہ نظر آئی, اور وہ اس حد تک کنفرنٹریشن ہے کہ جس کے لیے میں اکثر ایک ٹرم یوز کرتا ہوں کہ گرڈ لاک پالیٹکس ہے, خاص طور پر واشنگٹن میں. آپ کو معلوم ہے کہ جارج بش کے دور میں ایک ڈفرینٹ دور گزرا, اس میں ساری توجہ نیشنل سیکورٹی پر رہی, لیکن اس دوران بھی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جو ہیں ان کے درمیان مہاجرائی بہت زیادہ رہی. ان کے بعد پھر اوباما کے 8 سال میں مہاجرائی رہی, اب یہ پچھلے صدر ٹرمپ کا 4 سال دیکھیں اس میں بھی ان دونوں پارٹیوں کی بہت زیادہ مہاجرائی رہی, اور یہاں تک کہ بہت سارے میجر ایشوز جو ہیں ان پر جو اتفاق رائے سے جو کام ہونا چاہیے تھے وہ نہیں کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ بائیڈن آتے ہیں یا ٹرمپ آتے ہیں, ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کے درمیان جو ایک رفٹ ہے, ایک جو کنفرنٹریشن ہے, آنے والے سالوں میں بھی یہ جاری رہتی مجھے نظر آئے گی انٹل انلیس دونوں پارٹیز کی طرف سے کچھ لچک کے مظاہرے نہیں کیے جاتے. ایک بالکل ڈفرنٹ جو ہے امریکہ کی سیاست جو ہے ہم نے پچھلے ایک دہائی سے زائد عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی ایسی سیاست نظر آ رہی ہے.
یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی تھی یاسمین جمیل نے. کی الیکشن کی جدید تاریخ میں خواتین کے ووٹ کسی امیدوار کے چناؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن امریکی خواتین نے یہ حق حاصل کرنے کے لیے ایک طویل جد و جہد کی جس کے نتیجے میں 19ویں ترمیم کے تحت 1920 میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا. سنتے ہیں اس بارے میں ہمارے ساتھی شہناز عزیز کی دو ممتاز ماہرین ڈاکٹر طیب محمود اور ڈاکٹر عادل نجم سے بات چیت.
نسل کی بنیاد پہ، ملکیت کی بنیاد پہ، جینڈر کی بنیاد پہ لوگ ووٹ نہیں دے سکتے تھے، تو بہت کم کمتی تھی ووٹروں کی تعداد میں. تو اس میں چار دفعہ آئین میں ترمیم کرنی پڑی اور اس کے علاوہ دوسرے قوانین لانے پڑے جس سے کہ ووٹرز کی کا جو بیس ہے وہ وسیع ہو سکا. 15ویں ترمیم تھی 1870 کی جس میں یہ کہا گیا کہ بھئی نسل کی بنیاد پہ ووٹس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. پھر 19ویں ترمیم ہوئی 1920 میں جس میں خواتین کو پہلی دفعہ امریکہ میں ووٹ کا حق ملا. پھر 24ویں ترمیم ہوئی 1964 میں ووٹ ڈالنے کے لیے کسی قسم کی ٹیکس یا کسی قسم کا پیسے کی ادائیگی کی جو تھی شک اس کو ختم کیا گیا. اور پھر آخر میں 26ویں ترمیم ہوئی 1971 میں جس سے ووٹر کی عمر کو 18 سال کا کیا گیا. اور ساتھ ہی کہنا چاہیے کہ ووٹر رائٹس ایکٹ جو 1962 میں ہوا وہ بھی بہت اہم ہے اس زمرے میں.
راجل نجم، ڈاکٹر صاحب نے بات کی 1920 میں جو خواتین کو حق دیا گیا ووٹ دینے کا، تو بہت دفعہ یہ حیرت ہوتی ہے پاکستان یا ہندوستان میں لوگوں کو یہ سن کر، کیونکہ ظاہر ہے ان ملکوں میں آزادی کے فوراً بعد حق تھا ووٹ دینے کا خواتین کو. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بات 19ویں صدی کے اوائل کی ہے، تو کیا اس زمانے میں دوسرے جو مغربی ملک تھے ان میں بھی یہ بات تھی یا خواتین کو وہاں ووٹ دینے کا حق حاصل تھا؟
دیکھیں، بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ایولوشن ہے جو صرف امریکہ میں نہیں ہے، وہ تمام دنیا میں. اور میرے خیال میں یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ امریکہ میں جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا 1776 میں. تو 1776 میں تو دنیا میں الیکشن بڑی کم ہوتی تھی، فرانس میں بھی ریولوشن آئی نہیں تھی، برٹن میں آ چکا تھا ایک سسٹم الیکشن کا، لیکن وہ ویسا نہیں تھا جیسا اب ہوتا ہے. سو خواتین کو تو ووٹ بہت بعد میں ملا پوری دنیا میں، بلکہ میرے خیال جہاں تک مجھے ایکچولی برے صغیر میں خواتین کو ووٹ پہلے ملا بنسبت بہت سے ممالک، برطانیہ سے بھی فار ایگزامپل، اور امریکہ سے بھی. امریکہ کا ایک ہمیشہ مسئلہ جو ہے وہ ایک نسلی تفریق کا بھی ہے. جہاں تک میرا مطالعہ ہے، بیسکلی جب یہ الیکشن والی گفتگویں شروع ہوئی ہیں تو ایک آئیڈیا یہ تھا کہ جی اہل کون ہے، ووٹ دینے کا اہل کون ہے، یہ نہیں حکومت کرنے کا اہل کون ہے، ووٹ دینے کا اہل کون ہے. اور وہ عموماً اس کا جو فوکس تھا وہ لینڈ اونرشپ پہ تھا. تو وہ فیوڈل ایک سسٹم تھا جس میں جی اگر آپ کی زمین ہے تو آپ کو ووٹ ملے، یہاں تو یہاں تک کہ ایک 3/5 ووٹ اور جو فل ووٹ بھی نہیں ہر ایک کو ملا. تو وہ ایک تاریخی پروسیس ہے جو ایوالو ہوتا رہا. امریکہ میں میرے خیال میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، ڈاکٹر صاحب اس میں بہتر بات کر سکتے ہیں، کہ ان اے وے ایولیوشن ریسنٹ سالوں میں نہیں ہوئی.
تو سامعین، یہ تھے سیٹل سے پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود صاحب جو کہ قانون کے ماہر ہیں، اور ڈاکٹر عادل نجم یہ بھی ڈین رہ چکے ہیں، بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ پتہ لگانا یقیناً مشکل ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ملنے والی کون سی خبر یا معلومات سچی ہے اور کون سی جھوٹی. انتخابات کے موقع پر سچ جاننا اور بھی اہم ہو جاتا ہے تاکہ پسند کا فیصلہ حقائق کی بنیاد پر ہو سکے. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے امریکہ میں ٹیکنالوجی کی کمپنیاں منفرد اقدامات کر رہی ہیں. نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
گوگل، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز جو امریکیوں کے لیے آن لائن خبروں کا ذریعہ ہیں، وہاں بہت سے صارفین کو انتخابات سے پہلے شاید معلومات کا ایک امبار محسوس ہو رہا ہو اور ممکن ہے بعض معلومات مستند ہی نہ ہوں.
8 in 10 Americans. ہر 10 میں سے 8 امریکیوں کو خدشہ ہے کہ غلط معلومات انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہیں.
لیکن کیا زیادہ تر امریکی صحیح اور غلط خبروں میں تفریق کر سکتے ہیں؟
ہم خبریں پڑھنے والوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ دھیان دیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو خبر وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتنی سچ اور کتنی متصحبانہ ہے.
اور اسی لیے ہرلین کور اور ان کی شریک بانی نے گراؤنڈ نیوز نامی پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی، جس کا دعویٰ ہے کہ خبروں کا تقابل کرنے والا وہ دنیا کا پہلا پلیٹ فارم ہے.
جیسے کہ اگر انتخابات سے متعلق کوئی سیاسی خبر ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ انتہائی دائیں سے لے کر انتہائی بائیں بازو کے حلقے اسے کس طرح کور کر رہے ہیں، جس سے آپ خود تجزیہ کر سکتے ہیں۔ گراؤنڈ نیوز براؤزر کی ایکسٹینشن آپ کو مختلف کہانیوں کے لیے یہ سہولت فوری طور سے پیش کرتی ہے۔
With a single click you can...
بس ایک کلک سے آپ جان سکتے ہیں کہ اس کہانی کو اور کس کس رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے۔
We are all by.
ہم سب میں تعصب موجود ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر ہم جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ سب ہمیں متعصب بناتا ہے۔
allside.com میڈیا تعصب پر ریٹنگز مہیا کرتی ہے اور کسی بھی شے سرخی میں شامل دائیں بائیں اور معتدل سوچ کی نشاندہی کرتی ہے۔
ہم خود بخود مختلف نکات کو سامنے لاتے ہیں، لہٰذا آپ جب بھی کسی خبر کی تلاش کرتے ہیں تو سرچ کے پہلے تین نتائج آپ کو ایک ہی موضوع پر تین مختلف نقطۂ نظر فراہم کرتے ہیں۔
سمیر پٹیل سمجھتے ہیں کہ اضافی رہنمائی غلط معلومات کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔
یہ لمبا چوڑا عمل نہیں بلکہ ایک مختصر انتباہ کہ ممکن ہے یہ بات درست نہ ہو، آپ کو اس بارے میں مزید پڑھنا چاہیے، اور یہ مختصر سا انتباہ آپ کو حقیقت تک پہنچے بغیر کوئی خبر آگے پہنچانے سے باز رکھتا ہے۔
آخر شک کی ایک مناسب مقدار ضروری ہے۔
ذرا سوچئے، کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے امکانات ہیں کہ یہ سچ نہ ہو؟ بس یہی مختصر سا توقف سچ تک پہنچنے میں مفید ہو سکتا ہے۔
ان انتخابات کے دوران اور اس کے بعد بھی یہ طریقہ درست اور غلط میں تفریق کا ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ ٹینا ڈرنگ کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ۔
972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے بارہا چینی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے سنکیانگ میں ویغور اور دوسرے مسلمان اقلیتی گروپوں کے لوگوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ وہاں عوامی جمہوریہ چین جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے بتایا کہ اس نے حراستی کیمپوں میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قید کر رکھا ہے اور ان پر دوسری زیادتیاں بھی کی جا رہی ہیں، جن میں ان کی مستقل نگرانی، آبادی پر ظالمانہ کنٹرول اور جبری مشقت شامل ہے۔ یہ سب کچھ اس صدی کا ایک بدنما دھبا ہے۔ گزشتہ سال بھر کے دوران محکمہ خارجہ نے چینی کمیونسٹ پارٹی کے متعدد عہدیداروں کے خلاف سنکیانگ میں انسانی حقوق کی پامالیوں سے ان کے تعلق کی بنا پر تعزیرات عائد کر دی ہیں۔ ان عہدیداروں میں پولٹ بیورو کے ممبر چن گوانگو، جو کمیونسٹ پارٹی کے علاقائی سیکرٹری ہیں، سنکیانگ کی سیاسی اور قانونی کمیٹی کے سیکرٹری شو ہائی لون اور سنکیانگ کے پبلک سیکیورٹی بیورو کے موجودہ پارٹی سیکرٹری وانگ منگ شان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ تجارت نے چین کے 48 اداروں کے خلاف برآمدی پابندیاں نافذ کر دی ہیں، جن میں علاقائی سرکاری ایجنسیاں، مقامی پولیس اور سیکیورٹی کی ٹیکنالوجی کی کمپنیاں شامل ہیں، جو سنکیانگ میں چینی کمیونسٹ پارٹی کی جبر و استبداد کی مہم میں ساز باز کرنے میں ملوث ہیں۔ امریکہ میں کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن یا سی بی پی بھی سرگرم رہا ہے، اور اس نے 2019 کے بعد سے سنکیانگ کے علاقے سے مختلف مصنوعات کے حوالے سے 8 احکامات ود ہولڈ ریلیز آرڈر جاری کیے تھے تاکہ ان اشیاء کے امریکہ میں داخلے کو روکا جا سکے جو جبری مشقت سے تیار کی گئی ہیں۔ ان احکامات کے تحت امریکہ میں داخلے کے تمام مقامات پر سی بی پی کے حکام کو ایک ہدایت دی گئی تھی کہ وہ مصنوعات کی حوالگی نہ کریں اور انہیں روک دیں۔ سی بی پی نے 14 ستمبر کو 5 ڈبلیو آر او جاری کیے، جن میں ان کمپنیوں کو نشانہ بنایا گیا جو سوتی مصنوعات، ملبوسات، ٹیکنالوجی اور بالوں کے لیے استعمال میں آنے والی اشیاء تیار کرتی ہیں اور جو سب کے سب سنکیانگ میں بیگار کام کروا کے تیار کی جاتی ہیں۔ ایک ڈبلیو آر او ایسی تمام مصنوعات کے لیے تھا جو سنکیانگ میں ایک بیگار کیمپ میں تیار کی جا رہی تھیں۔ ڈی ایچ ایس یعنی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام ڈپٹی سیکرٹری کین کوچی نیلی نے کہا کہ اس کارروائی کے ذریعے ڈی ایچ ایس غیر قانونی اور غیر انسانی جبری مشقت کا قلاقواں کر رہا ہے۔ یہ ایک قسم کی جدید طرز کی غلامی ہے جس کے ذریعے ایسی مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں جنہیں چینی حکومت بعد میں امریکہ کو برآمد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سی بی پی کے قائم مقام کمشنر مارک مورگن نے کہا کہ مصنوعات کو روکنے سے متعلق یہ احکامات بین الاقوامی برادری کو یہ واضح پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم امریکہ آنے والی مصنوعات کی تیاری میں جبری مشقت کے غیر قانونی، غیر انسانی اور استحصالی طور طریقوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کو بھی یہ پیغام سن لینا چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سرکاری سرپرستی میں جبری مشقت کی اپنی کارروائیاں بند کر دے اور تمام لوگوں کے انسانی حقوق کا احترام کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
شو ختم کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اس وقت تک امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 کے لیے منگل کے روز جو ووٹنگ ہوئی اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور کئی ریاستوں نے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے نیوز بلٹن سنتے رہیے گا۔ بہجت جیلانی کو اجازت، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔